أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پہلی چار آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جمعہ کی، جن میں بہت اہم مضمون آیا کہ وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی ہے جس نے عظیم انقلاب برپا کیا، وہ جو حزب اللہ ہے جس کے اوصاف قرآن مجید میں آئے ہیں، وہ تیار کیسے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہج عمل کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اور وہ اس کا حاصل بھی ہے کہ وہ قرآن کے لیے گھومتا ہے ان کا کل یہ عمل. اعلیٰ انقلاب قرآن مجید ہے، اسی کی آیات کی تلاوت، اسی کے ذریعے ساتھیوں کا تزکیہ، اور اسی کی جو شریعت ہے احکام شریعت کی، حلال حرام کے، ان کی تعلیم، اور پھر اس حکمت بھری کتاب کی جو حکمت ہے، اسرار و رموز ہیں، ان کی تعلیم. یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اور آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ ان چاروں باتوں کا ذکر قرآن مجید میں چار جگہوں پر آیا ہے، اور یہ چوتھا مقام ہے جو آج ہم نے پڑھا. بالکل یہی باتیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، بلکہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ، پہلے پارے میں بھی، دوسرے پارے میں بھی، پھر سورہ آل عمران میں، اور اب چوتھی مرتبہ یہاں سورہ جمعہ میں آئے کہ یہ چار کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. یہ وظیفہ جسے آپ کہہ لیجیے جو بھی ہے، کہ اس طریقے سے آپ نے وہ افراد تیار کیے جن کے باطن میں وہ انقلاب برپا ہوا، اللہ پر یقین اور توکل، اور انتہا درجے کا توکل اور یقین، اور پھر یہ کہ جذبہ، جوش جہاد، ذوق شہادت، اور پھر وہ کردار اور وہ سیرت جو صحابہ کرام کی ہے، جس کی خود قرآن نے بھی مدح کی ہے، ستائش کی ہے، وہ سب کچھ تیار ہوئے اسی ذریعے سے جس میں قرآن مجید کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات عطا کی گئی، جن پر تورات لادی گئی، یعنی تورات کا حامل بنایا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا. کتاب کے حامل تو بنے لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس قوم کی مثال گدھے کسی ہے کہ جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا ہو. یہ مثال کس کی ہے جسے تورات اٹھوائی گئی تھی؟ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں. یہاں اس کی تمثیل جو آئی ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی عمل ہے سارا، اس کی بنیاد یہ قرآن ہے، یہی اعلیٰ انقلاب ہے. پچھلی سابقہ امت کو تورات ملی تھی، ان کا قرآن وہ تھا، انہوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. ثم لم یحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں. اللہ نے انہیں حامل تورات بنایا لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا. کیا مطلب؟ کہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، یا عظیم اللہ نے جو ان پر انعام کیا تھا، اس کا جو شکر واجب تھا، اس کا شکر نہیں بجا لائے جس طور سے ہونا چاہیے. اور وہ یہی ہے کہ کتاب کی تلاوت ہو، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس میں جو نظام عدل اجتماعی ہے اسے اسٹیبلش کیا جائے، نافذ کیا جائے، اس کتاب کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. یہ کام انہوں نے نہیں کیا. تو ان کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے وہ گدھا جس کی پیٹھ پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. گدھا تو گدھا ہی رہے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر انہیں اللہ نے وہ کتاب دی اور انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اس عظیم کتاب سے، تو پھر مثال تو بالکل صادق آتی ہے. اور جو مثال ان پر صادق آتی ہے اسے آگے بھی بڑھائیے. جس قوم کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی ہے اور پھر وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے، اس کی طرف سے غفلت ہو، تساہل ہو، بے اعتنائی ہو، نظر انداز کیا جائے اس قرآن کو، تو پھر یہی مثال جو ہے پھر اس امت پر بھی صادق آئے گی. اگر ہمارا طرز عمل وہی ہے تو مثال بھی وہی ہے. تو یہ قرآن کی اہمیت ہے ہر اعتبار سے, فکری اعتبار سے رہنمائی اس میں ہے, عملی رہنمائی اس میں ہے. اعلیٰ انقلاب یہ قرآن ہے, یہی کتاب ہے, اس کو چھوڑ کر تو رہے گا کیا تمہارے پاس؟ اور پھر وہی ہوگا کہ جو ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے فرما دیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج و سربلندی عطا کرے گا, ویضع به آخرین, اور اسی کے سبب سے یعنی اس کو ترج کرنے کی پاداش میں, اس کو نظر انداز کرنے کی پاداش میں قوموں کو ذلیل و رسوا کرے. تو بات تو بالکل واضح ہے, قرآن میں تو کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی, ہم ہی توجہ نہ کریں تو بات اور. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے نبی ذرا کہیے ان لوگوں سے جو یہودی ہوئے ہیں کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے خاص چہیتے ہو, دوست ہو باقی لوگوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ, جیسے کہ ان کو یہ دعویٰ تھا, نحن ابناء اللہ واحباؤه, ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور اس کے بیٹوں کی مانیں, اگر یہ بات ہے, فتمنوا الموت, پھر تمہیں موت کی تمنا آرزو کرنی چاہیے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, دوست سے جلد ملاقات اور اس کے انعامات سے جو ہے فائدہ اٹھانا, یہ تو پھر تمہاری دلی آرزو ہونی چاہیے. یہ زندگی یہاں جو وقت گزر رہا ہے تو دھبر ہو جانا چاہیے, لیکن ہے کیا, ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, کبھی بھی ابدا, بما قدمت ايديهم, وہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں, جو ان کے ہاتھوں نے جو کمائی آگے بھیجی ہے اس کی وجہ سے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ ساری باتیں یہود پر تنقید کے حوالے سے نہیں ہیں, انہیں اپنے اوپر اپلائی کیجیے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں, اقبال نے تو کہا تھا کہ نشان مرد مومن بات گویم جمر گائب تبسم مطلب اس, لیکن موت کے خیال سے ہم تو بہت گھبراتے ہیں, اپنی جان اپنا مال بہت عزیز ہے, اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے وہ اپلائی ہم پر بھی ہو رہی ہے, جبکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت تو ہماری میراث, اور ہم بھی بخشے بخشائے ہیں, کیوں نہیں, آخر اور بخشش کس کے لیے, یہی تو امت ہے, امت مرحومہ جس پر رحمت کی گئی ہے, جس کے لیے خاص رحمت ہے. لیکن وہی دنیا کی محبت, یہ کتاب کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں قرآن سے اگر تعلق کمزور پڑ جائے تو اس کے یہ نتائج ہیں, پھر دنیا کی محبت, مال و دولت کی محبت, اور پھر یہ ہے کہ موت کا خوف, جہاد و قتال سے گریز, اور ان فکری رہنمائی اصل میں قرآن دیتا ہے, عقلی اور فکری اور نظری, اس سے دوری, یہ سارے جو نقصانات ہیں یہ ہیں قرآن سے, اللہ کی کتاب سے دوری کی. قل ان الموت الذی تفرون منه, کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فرار چاہتے ہو, فإنه ملاقاتكم, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة, پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے, یعنی چاہو یا نہ چاہو تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ظاہر و باطن, کھلی اور چھپی ہر شے کی جاننے والی ہے, فإنبئكم بما كنتم تعملون, اور پھر وہ تمہارا رب اطلاع دے گا تمہیں جو عمل تم کرتے رہے تھے. نہ تم موت سے بھاگ سکتے ہو, نہ عدالت الہی میں جو ہے وہاں اس حاضری سے فرار ہو سکتے ہو, یہ تو آنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اہل ایمان جب اذان دی جائے, پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو پھر لپو اللہ کی یاد کی طرف اور چھوڑ دو بیع کو, تجارت کاروبار لین دین. یہ احکام جمعہ ہیں کہ جمعہ کے معاملہ خاص طور پر آ رہا ہے, اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے سے فارغ ہونے تک دنیاوی کاروبار حرام ممنوع. وہ پابندی جو اہل کتاب پر پورے سبت کے دن کے لیے تھی, ہفتے کے دن کے لیے, مسلمانوں کے لیے بہت چھوٹا سبق, اور یہ جمعے کا نظام اصلا ہے کیا اس کو بھی سمجھ لیجئے، وہ اسی قرآن مجید کی تعلیم کا ایک ہفتے وار پروگرام، تعلیم بالغ، لوگ جمع ہوں، ایک شخص جو قرآن کا دین کا کچھ جاننے والا ہو، سمجھ رکھتا ہو، وہ وہاں پر خطبہ دے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے خطبے میں کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور لوگوں کو اس کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی دیتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی ایجوکیشن کا، تعلیم کا ایک نظام ہے، بڑا محکم نظام۔ ہر ہفتے مسلمان جمع ہوں اور اچھے ماحول میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، اہتمام سے آئیں، اور پھر وہ قرآن کی تعلیم ان کو ملے، روز ملتی رہے، ان کا اپنا رشتہ جو ہے اس فکر کے ساتھ، اس پھوٹے کے ساتھ مضبوطی سے بنا رہے، تاکہ وہ پٹڑی سے اترنے نہ پائیں۔ یہ نظام تھا اصل میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پھر اس کو بھی ایک رسم بنا دیا، اور اب تو کچھ توجہ لوگوں کی ہونے لگی ہے، کچھ دین کی باتیں بتائی جانے لگی ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ اس میں اور ہی جھگڑے ہوتے تھے، مسئلے کی اصلاحات، نور و بشر کے جھگڑے، مسائل، ایک دوسرے پر دان تان، یا پھر سیاسی معاملات، تو وہ تو ہم نے اس کو بگاڑ دیا، اس نظام کو۔ لیکن اصل نظام اس لیے ہے، اور اسی لیے اس سورہ جمعہ میں پہلے رکوع میں قرآن مجید کا وہ مقام، وہ اس کا رول، اعلیٰ انقلاب، فکری اعتبار سے بھی وہی رہنما، ہر اعتبار سے وہ مرکز، اور پھر دوسرے رکوع میں احکام جمعہ کے، اس جمعے اس قرآن کی تعلیم کا نظام یہ ہے، اس کی پابندی رکھو۔ ذالکم خیر لکم ان کو تم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، چاہے عین وقت پر اذان ہو رہی ہے اور تم اب دکان بند کرنے کی تیاری میں ہو اور گاہک آنے لگے، لیکن چھوڑ دو کاروبار، بہت ضروری، اس کے بعد اگر انوالو ہوئے تو پھر جو کچھ کر رہے ہو حرام، اور سمجھو اصل فائدہ اس میں ہے، جو چیز وہاں ملنی ہے اس خطبے میں اور اس تذکیر میں، جو وہاں سے جو فائدہ ہونا ہے وہ اس میں نہیں۔ فائدہ کو جو سزا تو کر تشروع کے لب، اور جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جایا کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل، یعنی اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وإذا رأوا تجارة، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی تجارت کو، کوئی لین دین، او لہوا انفضوا الیہا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اسی کی جانب۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں، جب کچھ قحط کا عالم بھی تھا، شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو قافلہ باہر سے آیا۔ ابھی جمعے کی اہمیت اس طور سے مسلمانوں پر واضح نہیں ہوئی تھی، اس کی یہ فرضیت، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ گئے، اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ چھوڑ کر چل دیے اس قافلے کی طرف، تجارت کی بات کا جو آیا اس پر گرفت آئی۔ وإذا رأوا تجارة لعلوا انفضوا إليها، جب دیکھا انہوں نے ایک تجارت کو یا کسی کھیل تماشے کو تو بکھر گئے، منتشر ہو گئے اس کی طرف، دوڑ پڑے اس کی طرف۔ وتركوك قائما، اور اے نبی آپ کو چھوڑ دیا کھڑے ہوئے۔ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق عطا کرنے والا تو وہی ہے، اصل رازق تو ہے ہی۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب منافق آپ کے پاس آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ منافقون، یہ واقعتا منافقوں کے بارے میں اور نفاق کی حقیقت کے بارے میں، اور نفاق سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیا تدابیر ہیں، انہیں پر مشتمل ہے، بہت جامع صورت ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا منافقین کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ احزاب میں بھی تھا، سورہ نور میں بھی تھا، اس سے پہلے سورہ نساء میں تھا، سورہ مائدہ میں تھا، بہت تفصیلی۔ اب وہ ساری بحث کوئی اصل نفاق ہے کیا، اس مرض کی ہلاکت خیزی کیا ہے، یہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے، پریونٹیو میئرس کیا ہیں، یہ ساری جو باتیں ہیں الحمدللہ اس صورت کے اندر آپ کو ملیں گی. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یعنی منافق آ کے قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا دل جو ہے اس وقت مطمئن نہیں ہے، دل سے ایمان جو ہے ان کا نکل چکا ہے، محروم ہے اب ایمان سے. اس سفر کو ایمان جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، تو یہ رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، سطا یا سطو دونوں معنی میں آتا ہے، خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. انہ سا ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برے کام ہیں، بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اگر کسی معاملے میں بات کچھ ہو تو جھوٹی قسم کھا جائیں گے. اب دوسرا شخص یا مزید آگے ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، قسم اٹھا بیٹھا، یہ ڈھال ہے ان کی. زاد کبھی انہوں آمنوا ثم کفروا، یہ ہوا اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے، پھر ممکن ہو گئے، پھر کفر کیا. فطب یعلا قلوبہم، اور پھر مہر کر دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون، اب وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، سمجھ بوجھ سے عاری ہو گئے. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ قرآن کہتا ہے ایمان لائے تھے، یہ جھوٹ موٹ کے ایمان نہیں کھا ان کا شروع سے، ایمان تو لائے تھے. پھر کیا ہوا، سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، یہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے جو فتنہ ہے، جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں ناکام ہو گئے. دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت میں حلال حرام ایک کر دینا، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل ایمان سے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سے ایمان جو ہے وہ سلب کر لیا، اور نفاق اب ان کے دل میں داخل کر دیا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، اور اے نبی جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو اجسام ہیں ڈیل ڈول، وہ آپ کے دل کو لبھاتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بڑے صاحب حیثیت معتبر لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ مال ہی تو ان کے پاؤں کی بیڑی بنا ہوا تھا. تو یہ ہے معتبر، دیکھنے میں لگتے ہیں واقعتاً، دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر. وہیں یقولوا تسمع بقولهم، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ توجہ سے ان کی بات سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی حیثیت ہے معاشرے میں. کأنہم خشب مسندۃ، ان کی اصل حقیقت ایسی ہے گویا کہ لکڑیاں ہیں جنہیں ٹیک سہارا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے، مانوی شخصیت یہ ہے، اندر سے یہ باہر سے جو ہے بڑے معتبر ہیں، بڑا قدر پوش ہے، جو شخص بھی دیکھے وہ ان کی اکرام کرے، ان کا ان سے گفتگو کرے، لیکن یہ کہ اصل حقیقت یہ ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں، اندر سے ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت، کوئی ایمرجنسی کا اعلان ہوا وہ خطرے کا نشان ہے، کوئی اعلان ہوا ہے کہ کوئی قوم حملہ آور ہو سکتی ہے یا ہمیں کہیں نکلنا ہے، بس جان پہ بن جاتی ہے. ہم العدو، یہی ہے اصل دشمن. فاحذر ہوں، تو اے نبی آپ محتاط رہیے، چوکنے رہیے. قاتل اللہ منا یوں مکون، اللہ انہیں غارت کرے، تباہ و برباد کرے، کہاں سے واپس پلٹے جاتے. ذرا سوچیں، تو اسے ایمان کی توفیق ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، پھر محرومی تیار. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، غلطی تم سے ہوئی ہے، ساتھ کا گناہ ہے، تم معافی مانگو اللہ سے، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے درخواست کریں گے اللہ سے کہ ان کو بخش دے. لَوْ، تو اپنے سروں کو جنبش دیتے ہیں بڑے معنی خیز انداز میں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، تم دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی اس میں بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سبکی ہوگی کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ان سے درخواست کریں کہ ہمارے لیے وہ استغفار کریں. یہ جھوٹی انا جو ہے وہ آڑے آ جاتا. سوار علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے، اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ محرومی کی انتہا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے تو ان کے لیے مفید نہیں رہا. یہ بد نصیبی اور محرومی کی انتہا کلائمیکس ہے. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں. حتى ينفضوا، یہاں تک کہ یہ مسلمان جو آئے ہیں مکے سے ہجرت کر کے، یہ منتشر ہو جائے، بھیڑ چھٹ جائے گی، تم نے ان کو ان کی مدد کی ہے، ان پر خرچ کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو یہ بڑے پھیل گئے ہیں. یہاں پر ایک خاص واقعہ بھی تھا ان آیات کے پیچھے، غزوہ بنی مستلق، مستلق سے واپسی پر، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر. عبداللہ ابن عبی چونکہ وہ مدینے کا تھا تو انصار کے ساتھ اس کا وہ ایک سپورٹر تھا ایک اعتبار سے، بلکہ اس کی تو خواہش ہوتی تھی کہ مہاجرین کے ساتھ بھی پھٹا رہا دے. اسے موقع مل گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو الگ کیا اور بہت ہی نازیبہ الفاظ اس نے کہے کہ یہ جو ہے ہم نے ان کو کھلایا پلایا ہے، اب یہ ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، ان کی یہ ضرورتیں ہو گئی ہیں مہاجروں کی. ہم اگر واپس مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں گے. تو بہت سخت الفاظ تھے. وہ ایک صحابی، نوجوان صحابی زید بن ارقم کہیں گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عبی جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہا. آپ نے طلب کیا، وہ آ کے صاف گزر گیا، جھوٹی قسمیں اٹھا گیا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں، ایسے کوئی مجھ سے دشمنی ہے، یہ میرے خلاف کوئی سازش ہے. اب چونکہ وہ صاحب حیثیت شخص تو تھا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عبی جو ہے اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل، اسے بادشاہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، اس کی حیثیت تھی. تو اور کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، اسی کو لان تان لوگوں نے کیا. پھر یہ آیات نازل ہوئی اور پھر اس کی جو سبکی ہوئی اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو ذلیل ہیں ہم ان کو نکال باہر کریں گے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو صاحب عزت ہیں، جو مدینہ کے اثر لوگ ہیں، وہ ان مہاجروں کو، معاذ اللہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا، ان کو ہم نکال باہر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اس لیے کہ اس کے بیٹے کو اطلاع ہوئی، وہ عبداللہ ابن عبداللہ ان کا نام، وہ مومن صادق مخلص مسلمان، اس کو پتہ لگا تو وہ شخص جو ہے وہ بیٹا کھڑا ہو گیا کہ جب تک یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی نہیں مانگتا میں اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. عبداللہ ابن عبی اس طریقے سے وہ اس کی ذلت کا سامان اللہ نے کیا اور وہ ناک رگڑی، رگڑوائی اس سے، پھر وہ داخل ہوا مدینے میں. بہت کیفیت واقعہ ہے. اس عمر الدین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، پاس ہیں. حتی ينفقوا، یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں، تم ان کی مدد نہیں کرو گے، ان کے خرچ نہیں کرو گے، یہ خود ہی یہاں سے دوڑ جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے آسمانوں اور زمین کے. ولكن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافقین ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ گئے مدینہ کی طرف واپس، لیخرجن الاعز منہ الاذل، تو جو صاحب عزت ہیں وہاں کے مدینہ کے رہنے والے اصل میں جن کے پاس اختیار ہے، وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اور طاقت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب یہاں پر وہ بات آ رہی ہے کہ پریونٹیو میئرس کیا ہے، یہ مرض نفاق، اس کو چونکہ ایک مرض کہا گیا ہے، اس کے جو ہے یہ اس کے لیے ویکسین کیا ہے، اس کی پہلے حفاظتی تدابیر کہنا چاہیے. ایک تو علاج تب ہوتا ہے جب مرض کوئی حملہ آور ہو جائے، اس سے پہلے آپ حفاظتی تدابیر کرتے ہیں. فرمایا اہل ایمان دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. یہ بہت اہم چیز ہے, کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جانا. اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو بس یہ سٹارٹ ہے اس پر. بچنا چاہتے ہو تو محتاط رہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت بھی تمہیں دین کے تقاضوں سے پستائی پر مجبور کرے, اولاد کی محبت میں بھی تم کو حلال حرام کی تمیز اٹھا بیٹھو, ان کی فرمائشیں پوری کرنا, ان کو سہولتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. لیکن یہی محبت جو ہے یہ تمہارے لیے امتحان ہے, یہ فتنہ ہے. اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے مال اور اولاد فتنہ ہے, تو ان سے بتاتا ہوں. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون, جو جس کسی نے یہ کیا یعنی جس کو اس کی مال نے اور اولاد نے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے, تو پھر وہی ہے کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے عطا کیا تمہیں, جس کو اللہ کا دیا ہوا ہے, خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ وہ موت تمہارے پاس کسی تم میں سے کسی کے پاس آدم کے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ, اور اس وقت وہ کہے گا موت کو سامنے دیکھ کر کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی, تھوڑی سی مہلت مجھے اس وقت مل جائے. فَأَصَّدَّقْ, تو پھر میں خوب صدقہ و خیرات کروں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکار بن جاؤں. اگر مرض لگ گیا ہے یا اس کے چھوٹ لگنے کا کوئی اندیشہ ہے, علاج انفاق کی سبیل اللہ, کہ دنیا کی دولت, دنیا کی محبت دولت کی محبت کے سبب ہے نا, تو علاج کیا ہے؟ مال خرچ کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے, اس سے یہ محبت تمہارے دل سے کم ہوگی. یہ علاج دل بسر جو کہا جاتا ہے یا اس کے الٹ کر لیں آپ, جو سبب بن رہا ہے اس مرض کا اس سبب کو جو ہے دفع کر دیا جائے, اس کا تدارک کر دیا جائے. اس محبت کو سوچو, اور اس وقت تو تمہیں بڑی کوفت ہوتی ہے, بڑا بوجھ محسوس کرتے ہو کچھ خرچ کرنے میں, لیکن جب موت کا فرشتہ سر پہ آئے گا تو تمہاری خواہش ہوگی کہ سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں اگر مجھے چند منٹ اور مل جائے. لیکن وہ نہیں وقت اللہ نفسا اذا جاء اجلها, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی شخص کو پھر مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت اجل اس کی آ پہنچے, پھر مؤخر نہیں کیا جاتا. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. نفاق کی ضد جو ہے وہ ایمان ہے, ایمان اور نفاق کی آپس میں ضدین. ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس میں نفاق کی دیمک لگتی ہے, وہ ایمان کو چٹ کر جاتی ہے, اور وہ سرطان کتنا وہ مرض نفاق جو اس کے قسم میں جما لیتا ہے. ایمان کیا ہے اس کے موضوع پر سورۃ تغابن ہے جو بہت جامع ہے, دو رکوع ہیں سورۃ مبارکہ کے. پہلے رکوع میں تینوں ایمانیات, اللہ پر ایمان, رسالت, آخرت, پھر ایمان کی پرزور دعوت, اور دوسرے رکوع میں جو ایمان کے ثمرات ہیں, جو مثمرات ہیں, ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا اس کی سوچ میں نقطہ نظر میں جو تبدیلی آنی چاہیے اس کا ذکر ہے, تاکہ انسان اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ سکے کہ میرے اندر ایمان آیا ہے کہ نہیں آیا. دوسرے کو پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنا جائزہ لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ پانچویں سورت آ رہی ہے اس سیریز میں, کہ جس کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے. آسمان اور زمین میں جو کوئی شے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اللہ کی باقی بیان کرتی ہے. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کو سزاوار ہے, ساری تعریف شکر بھی اسی کے لیے. وہ عدا کل شعی قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر. یہ اللہ کا تعارف ایک ایسے بات سے کہ وہ کون ہے جس پر ایمان کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. اس کائنات کے جو الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں انہی کا ذکر ہے. خالق وہ ہے, حکومت اس کی ہے, اختیار اس کا ہے, ہر شے اس کی حمد بیان کر رہی ہے, اور وہ اعلیٰ کل شعی قدیر. هو الذي خلقكم وهي هي جس نے تمہیں بھی پیدا کیا فمنكم كافر ومنكم مؤمن تم میں سے کچھ کافر ہے کچھ مومن ہے یہ اختیار اللہ ہی نے دیا ہے اس کو تم ایکسرسائز کرتے ہو استعمال کرتے ہو کچھ اللہ کے ماننے والے ہیں شکر بجا لانے والے ہیں کچھ ناشکرے ہیں انکار کرتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے یعنی ایسے نہیں ہے کہ چھوٹ دے دی جو مرضی کرو کوئی پکڑ نہیں کوئی پوچھ نہیں کوئی محاسبہ نہیں دندناتے پھرو ڈنڈے بجاتے پھرو نہیں اللہ دیکھ رہا ہے آپشن تو تمہیں دیا ہے تم کرتے کیا ہو وہ تمہیں نگاہ میں رکھے ہوئے اور اس کے نتائج ہیں وہ بعد میں ظاہر ہوں گے خلق السماوات والارض بالحق اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ مقصد کے ساتھ غایت کے ساتھ یہ پرپزفل کریشن ہے ایسے ہی کھیل تماشا نہیں ہے وصورکم فاحسن صورکم اور تمہاری صورت گری کی ہے اور کیا ہی خوبصورت گری کی ہے تمہاری وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف پھر واپسی بھی ہے اسی میں یہ اشارہ موجود ہے انسان کو بنایا ہے اس نے اثر تقویم پر کائنات مابقصد تقریب ہے اور انسان کی صورت گری تو کی ہے کیا ہی خوب کی ہے یہی تو اس فراغ کا دولہا ہے اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی یہ ایسے شکر بے مہار نہیں یہاں پر چھوڑ دیا گیا اسے واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا تب پورا ہوگا یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو تین انداز میں بیان کیا گیا ہے یعلم ما فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس سے باخبر ہے اس کو جاننے والا ہے ویعلم ما تسرون وما تعلنون اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ علن اعلان کرتے ہو جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب سے واقف ہے واللہ علیم بذات الصدور اس سے بھی اگلی بات سینوں کے اندر جو مخفی باتیں ہیں یہ جو مقبرہ ہے بہت سے رازوں کا سینہ انسان کا اور امنگوں کا خواہشات کا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل کیا تمہارے پاس خبریں اور حالات نہیں پہنچے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے فذاقوا وبال امرہم تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اس کفر کی سزا انہیں دنیا میں ملی یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے رسولوں کی قوموں کا کیا وہ حالات تم تک نہیں پہنچے ان کی خبریں نہیں آئیں تمہیں ولہم عذاب الیم دنیا میں تو ایک عذاب آیا ان پر ایک ان کے لیے دردناک عذاب اور ہے ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آئے تھے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ فقالوا بشر يهدوننا لیکن انہوں نے جو بہانہ بنایا جو ایک آڑ ان کے پاس تھی انہوں نے کہا کہ کیا ایک بشر ہم جیسا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا فکفروا بس اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا انکار کر دیا وَتَوَلَّوْا وَمُنْ پھیر لیا وسطم اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی استغنا کی روش اختیار کی اللہ کو بھی پھر کوئی پرواہ نہیں وہ جائے بھاڑ پہ واللہ غنی الحمید اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے حمید ہے تمام خوبیوں کا مالک ہے یعنی یہ بات ہمیشہ قوموں نے اس کو بہانہ بنایا اپنے انکار کے لیے ہم جیسا ایک شخص ہے ہم کیسے ماننے کی اللہ کا رسول ہے اور یہ ہماری ہدایت پر فائز کیا گیا یہ ایک بیماری جو ہے وہ مشترک رہی ہے سابقہ قوام رام الدین کفر واسو کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے قل بلا ربی لتبعثن اے نبی کہہ دیجئے اور قسم ہے مجھے میرے رب کی تم لازمن اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبؤن بما عملتم اور پھر جو عمل تم نے کیا تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے لے آیا جائے گا وذلك على الله يسير اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے اب دعوت ایمان ہے اگر یہ باتیں سمجھ میں آ گئی اللہ کا معاملہ رسالت کا معاملہ آخرت کا معاملہ تو فآمنوا بالله ورسوله بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھو والنور الذی انزلنا اور اس قرآن پر اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ دن ہی ہے جمع ہونے کا دن. ذلک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. تم دنیا کی ہار اور جیت پہ ہی آپے سے باہر ہوتے ہو، یا پھولے نہیں سماتے، یا بالکل کمر ہمت تمہاری ٹوٹ جاتی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو یہاں تو بہت موقع ہے. ایک دفعہ ناکام ہوئے، پھر اٹمپٹ کرو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر وہ ہے بھی کیا دنیا کی کامیابی؟ یہ دنیا ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ ہار اور جیت کا فیصلہ وہاں، جو وہاں پر کامیاب قرار پایا بس وہ ہے کامیاب. اور دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی صاحب اقتدار ہو، قارون جیسی دولت ہو، اگر وہاں ناکام قرار پایا تو وہ گویا کہ اس نے تو اپنے آپ کو دبو دیا، اصل ناکامی ہوا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو کوئی اللہ پر پختہ یقین رکھے اور پھر عمل بھی کرے اچھے نیک عمل، یُکفِّر عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے جھاڑ دے گا. وہ یقین والے ایمان کے رستے پر تو آئے، عمل صالح سے شروع کرے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. ذلک الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ ہے آگ والے. خالدین فیہا وبئس المصیر، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہاں سے آگے اب ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں، رویے میں، نقطہ نظر میں جو تبدیلی ہونی چاہیے، اس سے آپ کہیں گے اس کے جو مضمرات ہیں ایمان کے، امپلیکیشنز ہیں جو نکھرنی چاہیے، وہ کیا ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں. اور اس کو میں نے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، اس پر پرکھے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اجازت سے. ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، پختہ یقین رکھے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے، جاننے والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے. دل کا ہدایت، دل کو ہدایت مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. بندہ مومن کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس کی سینکشن سے ہو رہا ہے. اگر یہ یقین پختہ ہے تو پھر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کے اذن سے آئی ہے. وہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ مولا ہے، آقا ہے، ولی ہے. یقیناً اس کے پردے میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگا. کل کو کیا ہونا ہے، کیا ہو جائے گا، سو اندیشے، وہی ہوگا جو اس طرف ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جو کچھ ہوگا بسلو چشم قبول، اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہمارا مولا. یہ ہے دل کو ہدایت کا مل جانا، تسلیم و رضا کی کیفیت. یہ ایمان کا حاصل ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی نعمت اور گفٹ ادا کرتا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ ہے سکون، اطمینان، دلی اطمینان. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم اطاعت سے روگردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. دوسرا نتیجہ ایمان کا، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت. یہ ایمان تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، لیکن ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں، اس کی طرف توجہ دینے کو بھی تیار نہیں. ہم تو چلیں گے جو دنیا کا رخ ہے اسی پر چلیں گے، بھیڑ چال. پورا معاشرہ جو ہے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور تمام غیر اسلامی حرکات ہوتی ہیں ہر ہر لیول پر. یہ زبان سے آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا مطلب تو یہ کہ پھر اللہ کا جو حکم ہو سر آنکھوں پر سر تسلیم خم ہے. رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے جو ان کا فرمان جو ان کا اسوہ وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. تو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ اپنے آپ کو پرکھنے کا ذریعہ بھی ہے کہ کیا اس پر آمادگی ہے اور ہمارا رخ یہ ہے. نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم ایمان والے. اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی حاکم ہے, وہی مختار ہے, کل اختیار کا مالک وہ ہے. تو اللہ تو یہ توکل مومنون, اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. یہ تیسرا نتیجہ ایمان کا, توکل اللہ کی ذات پر ہے یا اسباب پر ہے. اگر ایمان پختہ ہے تو پھر بھروسہ اللہ پر, توکل اللہ پر. سارے رستے بند نظر آئے, ایک بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال سکتا ہے, اسے اختیار ہے. مسبب الاسباب وہ ہے, اسباب کو تو وہ اپنے جس رخ پر وہ چاہے پھیر سکتا ہے. تو یہ توکل اور بھروسہ یہ ایک ایمان کی ایک بہت اہم علامت ہے, نشانی ہے, اور یہ پھر ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے ایمان تمہاری بیویاں اور جو تمہاری اولاد ہیں ان میں تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم, ذرا بچ کے رہنا, محتاط رہنا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر تم واپس کر دیا کرو, درگزر سے کام لو اور بخش دیا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے, مہربان. یہ نقطہ نظر کی تبدیلی عجیب ہے. مال اور اولاد میں تمہارے, یعنی بیوی اور اولاد اس میں تمہارے دشمن ہیں, محتاط رہو. دنیا میں تو انسان سمجھتا ہے کہ اصل تو نعمتیں یہی ہیں, سب سے زیادہ میرے بھائی خاص, سب سے زیادہ میرے خیر خاص, سب سے زیادہ مجھ سے مخلص وہ تو یہی لوگ ہیں, میرے گھر والے. لیکن فرمایا کہ یہی تو اصل میں وہ ٹریپ ہے یہاں پر. ان کی محبت کی وجہ سے اگر کہیں اللہ کو بھلا بیٹھے, آخرت کو بھلا بیٹھے, شریعت کو جو ہے نظر انداز کر دیا, احکام شریعت کو, تو یہ دوست جو ہے محبت نہیں ہو رہی, یہ دشمنی ہے, وہ تمہاری دشمنی کر رہے ہیں. فرمائشیں تو انہیں کی طرف سے آئیں گی نا, تو ان کو پورا کرنے کے لیے اگر بھول گئے شریعت کے احکامات, فلان کی حدود ادا کی, تو پھر وہ فرمائش ان کی وہ محبت کا ذریعہ نہیں ہے, وہ تو الٹیمیٹلی تمہاری دشمنی ہے, تمہاری آخرت برباد ہو رہی ہے. فاحذروہم, چوکنے رہو, محتاط. لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس میں جو توازن ہے, اس کا جو اعجاز ہے, کہ یہ بھی نہ ہو کہ اب گھر میں ایک تمہارا رول ایک تھانے دار کا سا ہو, ہاتھ میں ہر وقت لاٹھی ہے اور سارے دشمن سمجھ کے ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ان داخو و تصفحو و تصفحو, اگر درگزر سے کام لیا کرو, معاف کر دیا کرو, بخش دیا کرو. یعنی ذہن میں یہ رہے کہ کہیں میں ان کی محبت کی وجہ سے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے عاقبت نہ برباد کر لوں. ادر وائز ان کی ہر بات کے اوپر گرفت کرنا, سرزنش کرنا, یہ ہرگز مناسب نہیں ہے, حکمت کے بھی خلاف ہے. کبھی سنی انسنی بھی کرنی چاہیے, کبھی دیکھ کر بھی آدمی یوں کرے کہ جیسے نہیں دیکھا ہے, معاف بھی کر دے غلطی پر, پتہ بھی لگ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں سے میرا پاؤں پھسل سکتا ہے, مجھے یہاں محتاط کرنا ہے, ضرورت اس بات کی. اور فإن اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. تم بھی چاہتے ہو اللہ تمہیں بخشے, تو ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو تم بھی انہیں بخش دیا کرو. انما اموالکم واولادکم فتنہ, ایک اور بات آ رہی, تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. فتنہ جو ہے عربی زبان کی کسوٹی کو کہتے ہیں, جس پر پرکھا جاتا ہے کوئی چیز کھری ہے کہ کھوٹی ہے, سونا جو ہے خالص ہے یا اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے. ایمان کا امتحان جو ہو رہا ہے وہ مال اور اولاد کے ذریعے ہو رہا ہے سب سے زیادہ. ان کی محبت انسان کے دل میں بہت راس ہے, تو محتاط رہو, یہ محبت بھی جو ہے تمہیں پٹری سے اتار سکتی. فالله عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس ہے اجر عظیم. ان سے کوئی توقع نہ رکھو، یہ مال بھی تمہارے کسی کام نہیں آنے والا، اور اولاد سے بھی توقعات نہ لگاؤ. اجر عظیم جو ہے وہ تمہیں وہی دے سکتا ہے. اپنے رب کو راضی کرو، اس کے احکامات پر چلو، تمہارے اصل مستقبل کا بھی ضامن پھر وہی ہے، تمہارا اصل سہارا بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی سوچ جو ہے ہم میں سے ہر شخص کو عطا فرما دی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الحکیم.